أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. درود پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم. آج کی تقریر تقریباً 10 منٹ سے کچھ تھوڑا زیادہ تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کراچی کے جس طریقے سے موسم کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، کسی وقت بدل جاتا ہے، کسی طریقے سے جو کراچی کا ٹریفک ہے اس کی بھی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، کہیں بھی بدل جاتا ہے. تو انہی وجوہات کی وجہ سے آج یہ مجلس تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، ورنہ انشاءاللہ کل بھی اور اس کے بعد آنے والی مجالس میں بھی ٹائم ہمارا وہی ہے جو گزشتہ مجالس میں رہا تھا. سیرت امام چہارم کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ زمانہ اور وہ خوف اور روب کا زمانہ کہ جس میں ان باتوں سے انسان اس زمانے کی سختی کو سمجھ سکتا ہے، کہ یہی وہ زمانہ کہ جس میں بڑے بڑے اصحاب جن میں جناب کمیل ابن زیاد، جن کے نام سے آپ دعائے کمیل سے واقف، انہیں اسی دور میں شہید کیا گیا. قمبر جو غلام مولا کائنات، انہیں اسی زمانے میں شہید کیا گیا. جناب سعید ابن جبیر با وفا صحابی ائمہ، انہیں اسی زمانے میں شہید کیا گیا. حد تو یہ کہ جو اکابر اصحاب جیسے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے جو راوی حدیث کتا ہے اور اربعین کے مسائل اور زیارت کے ایمان سے آپ ان کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کو انس ابن مالک اور دیگر اکابر اصحاب کہ جو رسول خدا کے براہ راست اصحابی، اس لیے کہ یہ زمانہ وہ ہے کہ اکثریت ان افراد کی ہے کہ جو تابعین، لیکن یہ دو ہستیاں اور ان کے علاوہ کچھ اور اکابر اصحاب باقاعدہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن کو لوہے کی سیلاب کو گرم کر کے دابا جاتا ہے، تاکہ ہمیشہ کے لیے گردن پر جس طریقے سے غلاموں کے نشان ہوتا ہے، اس طریقے سے ان کی گردن پر نشان باقی رہے، اور اس طریقے سے دیگر اصحاب کے ساتھ یہی صورتحال جاری رہتی. تو اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے امام کس انداز میں تہذیب نفس فرماتے ہیں، احیاء دین کرتے ہیں، اور دین کی بھولی ہوئی شکل و صورت حد و قال ایک مرتبہ پھر روشناس کرواتے ہیں، کہ جسے احیاء دین کہا جاتا. اور کل کی حد تک میں نے یہ بیان کیا کہ اس ضمن میں دو انداز سے امام نے احیاء دین فرمایا، ایک براہ راست اپنی سیرت اپنے کردار کے ذریعے سے، اور ایک وہ حصہ ہے کہ جس میں امام باقاعدہ وہ اقدامات، وہ عملی اقدامات فرماتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے پھر معاشرے کی تہذیب نفس کی جاتی. سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں کل کی حد تک بیان کی گئیں کہ اہم مشکل ایک یہ کہ انسان احساس محرومی کا شکار ہے، انسان احساس ناداری کا شکار ہے، اسے مسلسل سجدہائے شکر کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کی. اور پھر دوسرا مسئلہ کہ جو معاشرے میں ہر طرف گناہ پھیل گئے, تو ان گناہوں کو دور کرنے کا سب سے اہم ترین طریقہ قدم قدم پر پھر یہی میرا مولا جو آخرت کو یاد کر کے عذاب قبر اور روح کو نکلنے کی کیفیت کو بیان کر کے زار زار گریہ بھی کر رہا ہے اور متوجہ بھی کروا رہا ہے کہ اے ہمارے چاہنے والوں, جب تمہارا امام جو معصوم امام اس انداز میں موت کو یاد کر کے رو رہا ہے تو تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو؟ تمہارا اور کچھ نہ صحیح, کم سے کم اپنے امام کی سیرت ہی پر عمل اگر کرنے کا ارادہ کرو تو اہم ترین عمل یہ کہ آخرت کو یاد کرنا بھی ہے اور آخرت کے بارے میں فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے عذاب سے خوف زدہ بھی ہو جانا. کل کافی باتیں اس ضمن بیان کی, لیکن جو اہم بات ہمیں دکھائی دیتی وہ یہ کہ دیکھیے اس وقت بھی, اب میں یہ اشارتاً ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ہمیں جا بجا دکھائی دیں گے ایسے افراد جو تہذیب نفس کا معاشرے کی دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں. بہت سارے مسلم, بہت سارے مبلغ جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں, لیکن دیکھا یہ گیا ایک مشاہدہ جو آبزرویشن ہے وہ یہ کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ تہذیب نفس کی جائے, دعویٰ تو یہ ہے کہ معاشرے کو برائیوں سے پاک کیا جائے, لیکن اہم ترین چیز جو اس کام میں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے وہ ہے نہ افراط ہونے پائے نہ تفریق ہونے پائے, ایک حالت توازن جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. یہ وہ چیز کہ جس کی جانب ہر ہر قدم پر سید سجاد نے متوجہ کروایا کہ خبردار ہر اعتبار سے تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ نہ افراط کا شکار ہو جاؤ اور نہ تفریق کا شکار ہو جاؤ, ایک میانہ روی, ایک توازن, چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ معاشرتی اعتبار سے ہو, فردی زندگی ہو, اجتماعی زندگی ہو, توازن اسے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہیے. اور اس کی ایک بہترین مثال وہ جو کل میں نے حسن بصری کا جملہ نقل کیا تھا کہ کتنے حیرت کی بات ہے کہ ایک آدمی اس گناہوں کی دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر نکال کر لے جائے. تو یہ جملہ افراد کی طرف جا رہا تھا, لوگوں کو ناامیدی کی طرف لے کر آ رہا تھا کہ حسن بصری ہے جیسا آدمی جب یہ کہہ رہا ہے تو ہم تو بہرحال ایک معمولی آدمی ہیں, ہم تو ایک نارمل مسلمان, تو اس کو متوازن کرنے کے لیے پھر مولا نے ارشاد فرمایا نہیں, تعجب اس پر ہے کہ اس کریم پروردگار کے ہوتے ہوئے ہلاک ہونے والا کیسے ہلاک ہو گیا. تو ایک اہم ترین پیغام جو سید سجاد کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ سید سجاد توازن کو برقرار رکھا ہے, اور اسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ عزاداری کا مسئلہ ہو تو دنیا میں وہ پانچ شخصیات جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا ان میں سے ایک شخصیت جہاں جناب سیدہ کی ہے وہیں پر میرے چوتھے امام کی, سب سے زیادہ گریہ کرنے والی, اتنی عزاداری, اتنا ہی عزاداری, اتنا ماتم اور اتنا گریہ. لیکن یہی پیغام ہے سیرت امام کہ جہاں امام سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں میں شامل, سب سے بڑے عزاداروں میں شامل, وہیں پر یہی میرے مولا زین العابدین بھی ہیں, سید الساجدین بھی. یعنی نہ نماز عزاداری سے روک رہی اور نہ عزاداری نماز کے جانب حائل ہو رہی. تو یہ ایک انداز ہے, اصلاح ہے, نفوس ہے, اور اگر یہ انداز باقی نہ رہے تو یاد رکھیے معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوگا. اور یہی توازن اس وقت جو محسوس کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے سے اٹھ گیا, لوگ یا افراد کی طرف ہیں یا تفریح کی طرف, یا وہ قوم کا ایک حصہ ہے جو یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی. دیکھیے میں کسی کے اوپر کسی قسم کا پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس قسم کے اشتباہات موجود ہیں کہ ایک افراد یہ کہ بس صرف آپ عزاداری کر لیں اس کے علاوہ کچھ نہیں, صرف آپ گریہ کر لیں اس کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو اگر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے بڑا عزادار تو خود سید سجاد, اور پھر اصحاب سید سجاد, اور پھر اصحاب امام ششم, اور پھر دیگر اصحاب, لیکن ان میں سے کسی شخصیت نے یہ نہیں کہا اور نہ ان کی زندگی کا یہ انداز. اور اسی طریقے سے دوسری تفریق یہ کہ عبادتوں میں گئے, نماز اور مصلے میں اس طریقے سے بیٹھے کہ اب عزاداری بیکار چیز ہو گئی, بلکہ صورتحال یہ کہ نہ دین کا پتا نہ فقہ کا پتا. دیکھیے دونوں ہمارے معاشرے کے ایسے جز ہیں جو بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور جن کو کم سے کم ہم نے کرنا, چاہے یہ والی طرف ہو یا وہ والی طرف. افسوس کی بات یہ کہ نہ ان کو شریعت کا کچھ علم ہے, نہ ان کو شریعت کا کچھ علم, نہ وہ فقہ کو جانتے ہیں نہ یہ فقہ کو جانتے ہیں. اس لیے کہ ان کا کہنا یہ کہ صاحب اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی, اگر آپ نے عبادت نہیں کی تو عزاداری کسی کام کی نہیں ہے. غلط ہے یہ جملہ فقہی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے یہ جملہ بالکل 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 غلط ہے. یعنی اگر ایک آدمی کوئی عبادت انجام دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کی دوسری وہ گناہ اس عبادت کو خراب کر دے. بہت ساری مثالیں فقہ کے اندر موجود ہیں, شریعت کے اندر موجود ہیں, جہاں پر تزاحم موضوع ہے یا تزاحم حکمین آتے ہیں. بہرحال اس بحث میں جانا نہیں چاہتا تھا. تو شریع اعتبار سے یہ کہنا بالکل غلط جملہ کہ صاحب یہ جملے کہے جاتے ہیں لوگوں کی جانب سے کہ ایسی عزاداری کا فائدہ کیا ہے کہ دیکھیے آپ عزاداری تو کر رہے ہیں لیکن آپ ساتھ میں یہ گناہ بھی کر رہے ہیں, آپ ساتھ میں یہ کام بھی کر رہے ہیں. یہ غلط جملہ ہے عزیزوں, خبرداری جملہ مت کہیے. شرعی اعتبار سے مزاج فقہ کے اعتبار سے یہ مسئلہ غلط ہے. اب بات یہ دیکھیے شریعت, بعض ایسے گروپ بھی, اور میں گروپ کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, بعض ایسے افراد بھی پیدا ہو گئے کہ جن کو بہت زیادہ شوق ہو گیا ہے عرفان کا, ہیں ایسے افراد کہ آپ تقریر کرنے جائیے تو دو چار نوجوان سامنے آ جاتے ہیں, مولانا علم عرفان کے بارے میں ذرا تقریر کیجیے, جبکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ نجاست کیا ہے, پاکیزگی کیا ہے, واجب کیا ہے, حرام کیا ہے. علم عرفان کسی طریقے سے بتا دیجیے کہ ہم جو ہے وہ ملکوت کی فضاؤں میں پہنچ جائیں. جبکہ اس وقت کے یعنی اس زمانے کے بہت بڑے عارف بزرگوار عالم ربانی آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ کہ جو جتنے بھی اس قسم کے نوجوان کہ جن کو ایک شوق چڑھا ہوا ہے کہ بس علم عرفان علم عرفان علم عرفان, ایک صاحب مسلسل ایک نوجوان نے سوال کیا ہے آغے بہجت, خطوط لکھے کہ مجھے طریقے بتائیے, میں پرواز کرنا چاہتا ہوں, میں ملکوت میں جانا چاہتا ہوں, میں کشتی حالتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, ایک جواب. اور ایسے تقریباً میری نگاہوں سے گزرنے والے 15 یا 10 خطوط میں نے دیکھے ہیں, مکاتبات آغے بہجت چھپے ہیں جس میں اسی قسم کے سوال بعض نوجوانوں نے کیے. سب کا جواب آغائے بہجت کی جانب سے یہ ہے کہ یہ بات کی منزل ہے, پہلے جو توضیع المسائل ہے اس میں جو واجبات ہیں اس پر عمل کرو, اس میں جو حرام ہیں ان کو چھوڑ دو. جب یہ کر لو گے پھر مجھے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, تمہارا دل اتنا صاف ہو جائے گا کہ خدا خود تمہیں بتا دے گا کہ کس طرف جانا. تو مشکل ساری ہے, جو پرابلم ہے جو مشکل ہے وہ کیا, ایک پیمانہ دیا ہے شریعت کا علی محمد نے, بھائی کسی اور کی شریعت نہیں ہے, یہ ابو سفیان کی شریعت نہیں ہے, یہ یزید کی شریعت نہیں, کس کی شریعت, بنی عباس کی شریعت, بنی امیہ کی شریعت. جب آپ کہتے ہیں کہ شریعت آل محمد کی ہے تو یہ دونوں گروہ جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ بھی شریعت کی توہین کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, وہ تو اس طریقے سے توہین کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس کا میں نے کل تذکرہ کیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی, ہماری تو شفا ہو جائے گی, آپ ہمیں نہ سمجھائیے. میں جملہ ایسے افراد کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے شفاعت کو بھی چھوڑ دیجیے, واللہ ہر مومن اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے اور اگر نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو چیک کرے, وہ مومن نہیں. اور عقیدہ یہ ہے ہر مومن کا اور ہونا چاہیے کہ جو رزق ہمیں مل رہا ہے, جو رزق ہمارے بچوں کو پہنچ رہا ہے, جس رزق کی وجہ سے ہمارا گوشت ہمارے خون اور ہماری ہڈیاں بن رہی ہیں, یہ سب صدقہ ہے آل محمد کا, یہ اس میں کوئی شک ہے کہ نہیں. یعنی آپ جو رزق کھا رہے ہیں یہ رزق کس کی برکتوں سے مل رہا ہے, آپ کی زندگیاں جو محفوظ ہیں اس امام کی وجہ سے, جو رزق آپ کو مل رہا ہے اس امام کی وجہ سے جو پردہ غیبت میں ہے نا, اس کا اس کے اوپر اعتقاد یقین ہے نا. تو جو آپ صبح شام رزق کھا رہے ہیں, اور پھر ہر مومن جانتا ہے فاطمہ امام کہ جس کی جن کی زندگی کا تذکرہ انشاءاللہ میں کرنے والا ہوں, آج تو وقت بھی بہت زیادہ گزر گیا ہے لیکن بہرحال یہ باتیں بھی امپورٹنٹ کہ امام سے ملنے کے لیے ایک شخص آ رہا ہے, کچھ سوال اس کو کرنے، ابھی امام کے محلے میں نہیں آیا، اور راستے میں اسے ایک کنیز دکھائی دیتی جو بہت خوبصورت ہے. اب وہ بہرحال ایک عام نارمل آدمی ہے، کوئی شاگرد امام تو نہیں ہے، ایک عام آدمی جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں. اس نے اس کنیز کو دیکھا، اس کے ساتھ کچھ چھیڑ خانی کی، اور روایت کا جو جملہ ہے، جو واقعہ ہے، وہ بڑا بےودہ قسم کا ہے، بڑی بےودہ اس نے حرکت کی، لیکن وہ ممبر سے بیان کرنا مناسب نہیں. تو اسے چھیڑ خانی کی، اور اس کے بعد چلتا 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 امام کی خدمت میں پہنچا. امام کی خدمت میں پہنچا تو امام کے چہرے پر غصے کے آثار، امام کے چہرے پر ناراضگی کے آثار. گھبرا کے کہتا ہے فرزند رسول مجھ سے ناراض ہے کیا؟ فرمایا مجھے تم نے اس مقام پر، اس جگہ پر آتے ہوئے اس کنیز کے ساتھ وہ بےہودہ حرکت کی تھی، خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. کہ مولا کیا آپ اس جگہ کو دیکھ رہے تھے؟ فرمایا اس جگہ کو چھوڑو، دنیا میں اور مشرق اور مغرب میں جہاں کہیں بھی تم جو عمل کرتے ہو ہم تک پہنچتا. تو یہ پانچویں امام اور مولانا محمد، امام زمانہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جمعے کے بارے میں آپ نے سنا. علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ جمعہ نہیں، جمعے کے علاوہ بدھ کے دن بھی. بعض روایتیں ہیں کہ امام کے پاس تمام موالیوں کے، یعنی جو مولا کو ماننے والے ہیں، جو امام کی امامت کا دم بھرنے والے ہیں، امام تک ان کے اعمال پہنچتے ہیں. اور پھر یہ بھی آپ نے سنا کہ جب وہ اعمال دیکھتے ہیں کہ جن اعمال میں مومن کے گناہ لکھے ہیں، تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں اب کسی فتوے کی بات نہیں کر رہا، میں شفاعت کی بات بھی نہیں کر رہا، میں جنت اور جہنم کی بات نہیں کر رہا. ان تین باتوں کو اگر آپ ملا لیں، رزق آل محمد کے صدقے میں آپ کو مل رہا، آپ کے بچوں کا رزق، آپ کا رزق امام زمانہ کے صدقے سے مل رہا، اور امام زمانہ ہر ہفتے ہمارے اعمال کو دیکھ کر روتے ہیں، تو کیا نمک حلالی کا کچھ تقاضا ہے کہ نہیں؟ انسان کو نمک حلال نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑی سی بھی اگر انسان کے اندر غیرت، تھوڑی سی بھی اگر انسان کے اندر انسانیت ہو، ٹھیک ہے گناہگار معصوم تو نہیں ہے، ہفتے میں ہر انسان کے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ، جب اللہ ما یشاء یثبت، خدا جو چاہتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، تو معاف کر دیتا. تو انسان، میں فقط اور فقط ایسے لوگوں سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، چھوڑ دیجئے فقہ کو، چھوڑ دیجئے شریعت کو، چھوڑ دیجئے شفاعت کو، چھوڑ دیجئے جنت کو، چھوڑ دیجئے قبر کو، سوال صرف اور صرف یہ ہے کہ کیا نمک حلالی بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اگر نمک حلالی نہیں کرنی تو ایسے، میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا، ان کی ضرورت کس کو، ان کو کون سمجھا سکتا؟ تو بہرحال المیہ ہمارا یہ ہے کہ ایک جانب یہ گروہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ عزاداری ہو گئی، بس اب سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ حلال ہو گیا، جو مرضی کرو، نمک حلالی. اور دوسرے گروہ وہ ہے کہ جو اس طرح سے اصلاح معاشرہ کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر آپ عزاداری کر رہے ہیں اور ساتھ میں گناہ چل رہے ہیں تو ایسی عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، غلط ہے، یہ بھی غلط ہے فکر، وہ بھی غلط فکر. اور ان دونوں فکروں کو توازن دینے والی چیز ہے شریعت. دیکھیے علم عرفان کی جو میں نے ابھی بات کی، ہوئے ہیں ایسے حادثے. ایک نوجوان، اسی آپ کے علاقے کا رہنے والا، میں نام نہیں بتاؤں گا، کافی عرصہ پہلے شوق ہوا تھا علم عرفان کا، چھت کی ٹینکی پہ کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھی علم عرفان کے چکر، اور پھر ایک ویگن سے چھلانگ مار کر دیوانہ ہو کر خودکشی کر رہے. دیکھیے اس طریقے سے نہیں، جس طریقے سے پی ایم ڈی لگے ہوتے ہیں، اب مجھے زیادہ اطلاعات تو پتا نہیں، ہر علاقے میں جو بجلی بھیجی جا رہی ہوتی ہے، جو بجلی بھیجی جا رہی ہوتی ہے پی ایم ڈی لگا ہوتا ہے، یا کیا کہتے ہیں آپ، ٹرانسفارمر کہتے ہیں والے میں، پی ایم ڈی کہتے ہیں. خیر اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب فلو جو ہے، کرنٹ جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہو تو اس کو تھوڑا نیچے لاتا ہے، تاکہ آپ کے گھر بھر جو ہے اس کی الیکٹرک کی چیزیں جلے نہ، اور فلو اگر بہت کم آ رہا ہے تو اسے اٹھاتا ہے تاکہ لو وولٹیج نہ ہو. تو پی ایم ٹی کا کام کیا ہے کہ وہ توازن دیتا ہے فلو کو. جو کام پی ایم ٹی کا ہے وہی کام شریعت کا، کہ وہ آپ کی زندگیوں کو توازن دے گا، چاہے مرحلہ عزاداری کا ہو، چاہے مرحلہ نماز کا ہو، چاہے مرحلہ اصلاح نفس کا ہو، چاہے مرحلہ عرفان و ملکوت کا ہو. آئمہ نے بھی یہی سمجھایا ہے اور علماء بھی یہی سمجھا رہے ہیں. تو بھائی راہ حل یہ ہے کہ آپ سمجھیے کہ جس شخص کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیکار ہے، یہ فضول ہے، یہ حرام ہے، پہلے یہ تو دیکھیے کہ واقعی وہ حرام ہے بھی نہیں،
ہے یا نہیں حرام؟ اور اگر واقعی وہ حرام نہیں ہوا اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے تو یاد رکھیے خود آپ حرام کے مرتکب ہو گئے. اس وقت بعض لوگ نہیں معلوم کیوں انہیں شوق اٹھا کہ علم کی، تعزیے کی، جلوس کی اور یہ جو شاعر حسینی علیہ السلام ہیں ان کی توہین کی جائے، ان کو بے رخ بنا دیا جائے. اور بقاعدہ یہ کہا گیا جو پہلے کہیں اور کی فکر تھی، نہیں ایسے افراد زیادہ، بہت کم. اور بہرحال بہت پڑھے لکھے ہی ایسے افراد ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوں، جنہوں نے بڑے ترجمے پڑھے ہوں، جنہوں نے بڑی روایتیں پڑھی ہوں، بڑے قرآن کا مطالعہ کیا اور ریفرنس کے ساتھ سب کچھ یاد. ٹھوکر کہاں پہ کھاتے ہیں کہ انہوں نے شریعت کو نہیں پڑھا ہوتا. فزکس بھی پڑھی ہے، تاریخ بھی پڑھی ہے، فلسفہ بھی پڑھا ہے، حدیث بھی پڑھی ہے، لیکن فقہ کیا کہہ رہی ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، مرجع کیا کہہ رہا ہے، وہ جو پی ایم ٹی محمد و آل محمد نے آپ کو دیا اس سے کبھی نہیں دیکھا. لہذا ہم دیکھتے ہیں عجیب و غریب باتیں علم کے بارے میں کی جا رہی ہیں، تعزیے کے بارے میں کی جا رہی ہیں، حتیٰ خرافات کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. کون یہی پڑھ لکھے اور ان سے پلٹ کے سوال کیجئے واقعاً فقہ کے بارے میں، واقعاً صرف ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ جو نجاست کا قطرہ آپ کے جسم سے نکلتا ہے، بہت سخت میں جملے کہہ رہا ہوں لیکن ہے، جب غصہ آتا ہے تو میں رہتی مثالیں سننے کو بڑا سنانے کا دل چاہتا ہے کہ جو قطرہ آپ کے جسم سے نجس نکلتا ہے اگر وہ آپ کے بدن پہ لگے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے، آپ کے کپڑے پر لگے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے، اگر آپ کے پین پہ لگے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے، اگر زمین پہ لگے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے، اگر زمین کھردری ہے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے، اگر زمین سخت ہے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے، اگر پانی خور ہے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے، اگر پانی قلیل ہے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے، اگر بارش ہے تو نجاست کو پاک کرنے کا مسئلہ کیا ہے. ایک نجس اور پوچھ لیجئے ان سے، وہ بھی کہ جو آج بہت زور لگا رہے ہیں کہ تشہد میں یہ پڑھا جائے اور یہ نہ پڑھا جائے، انہیں بھی معلوم نہیں ہے، اور وہ لوگ بھی کہ جو بہت زیادہ اصلاح معاشرہ کرنے جا رہے ہیں انہیں بھی معلوم نہیں ہے. تو عزیزوں، اہل بیت علیہ السلام بہترین تبلیغ، بہترین انداز تبلیغ، اب یہ بھی میں جملہ کہہ رہی، وہ صرف اور صرف اہل بیت کر سکتے ہیں. دنیا میں اگر کوئی اچھے انداز میں اعلائے کلمہ حق کر سکتا ہے تو وہ اہل بیت، اور ان سے بہتر کوئی اور کر نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود کیا سارا معاشرہ صحیح ہو گیا؟ کیا سارا معاشرہ ان کے پیچھے پیچھے چلا؟ نہیں، دشمن رہے، نہیں کافر رہے، نہیں منافق باقی رہے. تو ہمیشہ توازن، اور کبھی بھی ہمت انسان نہ ہارے. آپ اور کیا اصلاح معاشرہ، نور 950 سال تبلیغ کی ایک معصوم نبی نے کتنے افراد مومن ہوئے؟ 9 آدمی. تو ہمت نہیں ہارنی، لیکن غلط انداز میں اصلاح لفظ نہیں کرنی. کسی چیز کو اگر آپ غلط کہہ رہے ہیں پہلے دیکھیے کہ کیا آل محمد نے بھی اسے غلط کہا ہے یا نہیں کہا. اگر آل محمد نے اسے غلط کہا ہے، اور یہ کس طرح پتا چلے گا کہ آل محمد نے اسے غلط کہا ہے یا نہیں کہا؟ اسی کو تکلیف کہتے ہیں، اسی کو مرجعیت کا سسٹم کہتے ہیں. آج ہمارے اس پاکستان میں بہت سارے سیاسی مسائل اٹھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہوں گے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ان سارے سیاسی مسائل میں جو کچھ مسائل اٹھ رہے ہیں میں اس پہ کوئی تبصرہ وغیرہ کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک مثال میرے سامنے ہے تو اس مثال کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج اتنے مسائل اٹھ رہے ہیں، اتنی پرابلمز آ رہی ہیں، کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کو. تو اب ان تمام مسائل میں ایک جملہ ہر جانب سے اٹھ رہا ہے، ہر گروہ کی جانب سے جملہ اٹھتا ہے. کیا اٹھتا ہے اگر آپ نے سنا ہو کہ صاحب جو بھی ہے سسٹم کو سیو کرنا چاہیے. آپ یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ جو بھی ہے بھائی جس طرح بھی ہے کسی طریقے سے اس طریقے سے مسئلے کو حل کیجئے کہ سسٹم جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائے. اس لیے کہ سسٹم محفوظ رہ گیا افراد بدل جاتے ہیں، سسٹم مضبوط ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سب لوگ کہتے ہیں، اور اچھی بات ہے. یہی بات ہم دین کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیے جو کچھ کیجئے لیکن خبردار وہ مرجعیت کا سسٹم جسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے. اس سال تو نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی مجھے توفیق ملی اور آپ نے برداشت کیا تو پھر اس ضمن میں بھی بات ہوگی کہ کس طریقے سے پورا سسٹم 90 امام، 10 امام اور 11 امام کے زمانے سے پوری شد و مد کے ساتھ دنیائے شیعت میں متعارف ہو گیا. تو ہزار اختلافات ہزار باتیں، لیکن خدا را اس سسٹم کو محفوظ کیجئے. اگر یہ سسٹم مرجعیت کا آپ کے ڈرائنگ روم میں ہاتھ میں پائپ ہے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور دو چار جملے اس مرجع کے خلاف دو چار جملے، اور کیا کہنے اگر چاند کا مرحلہ آ جائے، پھر تو کوئی مرجع کا نہ امامہ بچتا ہے نہ ابا بچتی ہے. آپ دیکھیے تو صحیح وہ کہہ کیوں رہا ہے، کیا وہ پاگل ہے، کیا وہ دیوانہ ہے، کیا وہ احمق ہے، کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے. 25 سال 30 سال جس نے علوم اہل بیت کو پڑھا، علوم اہل بیت کو پڑھا ہے جس نے، اب میں جملہ کہہ دوں، مفاتیح الجنان ہے نا مومن کے گھر میں، کون ہے اس کے لکھنے والے؟ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ. شیخ عباس قمی کو کہا جاتا ہے اس عصر کا، اس زمانے کا آخری محدث. کثرت کے ساتھ انہوں نے حدیثوں کو نقل کیا ہے اس زمانے میں. قال الصادق قال الباقر قال ابو عبد قال ابو عبد اللہ علیہ السلام، ایک دفعہ ان کی آنکھوں میں درد ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ایسا کرو کہ وہ جو میری دوات ہے اور جس میں وہ قلم پڑا ہوا ہے کہ جس سے میں کتابیں لکھتا ہوں، اس کی سیاہی اس کا سرما یعنی سرمے میں شامل کرو اور میری آنکھوں میں لگاؤ. اور انہیں شامل کر دی اور ان کے بیٹے نے وہ سلائی لگائی. ڈاکٹر وغیرہ جو تھے وہ تو ظاہری بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے نہیں ہو سکتا. تو شیخ عباس قمی کو اس سیاہی کی وجہ سے شفا ملی. اور پھر جب بیٹے نے پوچھا بابا آخر اس میں کیا بات ہے، کچھ پڑھ کے بھوکا تھا، کہا پڑھ کے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے بیٹا، اس سیاہی سے اور اس قلم سے میں نے ہزار مرتبہ قالب تازے قالب تازے قالب باکر لکھا ہے، تو اتنا متبرک ہو گیا یہ قلم کہ اس کے اندر خدا نے شفا دے دی. تو وہ مرجے کہ جو ساری زندگی ان حدیث کو دیکھتا رہتا ہے، ان روایات کو دیکھتا رہتا ہے کہ میرے مولا نے کیا کہا، ہم عقل مند ہیں وہ بے وقوف ہے وہ احمق ہے، یہ تو اقبال سمجھ کے چلے گئے تھے. آج ہم کہتے ہیں کہ ایک بڈھا بیٹھا ہوا ہے نجب کے حجرے میں، اسے نہ دین کا پتہ ہے، اسے نہ دنیا کا پتہ ہے، نہ سائنس کا پتہ ہے، نہ چاند کا پتہ ہے، نہ مریخ کا پتہ ہے، نہ آسمان کا پتہ ہے. ایک بڈھا ہے جو بیٹھا ہوا نجب میں، ایک بڈھا ہے جو بیٹھا ہوا قم کے اندر، اسے کیا پتہ. اقبال کہے گئے تھے خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اقبال کہہ دیے گئے کہ مجھے یہ فرہنگ کی ترقی جو ہے یہ مجھے متاثر نہیں کر پائی ہے، اس لیے کہ میری آنکھوں میں خاک مدینہ و نجف کا سرما لگا ہوا ہے. تو جو نجف کے کنارے بیٹھ کر نجف والے آقا علی کے علوم کو حاصل کر رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں، وہ بڈھے ہیں کہ جن کو کچھ نہیں پتا، حجروں میں مقید ہے، نہ اکنامک کا پتا ہے، نہ پالیٹک کا پتا ہے، نہ سائنس کا پتا ہے، کسی چیز کا پتا نہیں ہے. دنیا ابھی مریخ پہ پہنچی نہیں ہے اور مسائل ابھی سے آگے ہیں کہ فرماتے ہیں، کبھی آگے کوئی فرما رہے ہیں، کبھی آگے سیستانی فرما رہے ہیں، کبھی آگے رہبر فرما رہے ہیں کہ جب تم چاند پہ جاؤ اگر دنیا وہاں پر آباد ہو جائے، جیسے کبھی کہا گیا ہے کہ صاحب چاند میں جو ہے وہ پانی دریافت ہو گیا ہے، تو فرمایا ہے کہ وہاں پر تیمم کا مسئلہ کیا ہوگا، وہاں کی مٹی کا مسئلہ مسئلہ کیا ہوگا، وہاں قبلے کا مسئلہ کیا ہوگا، ایون اگر وہاں پر کوئی دوسری مخلوق آتی ہے تو اس سے آپ جو ٹرانزیکشن کریں گے تو ٹرانزیکشن کا مسئلہ کیا ہوگا. ایسی اسپیس شٹل بن جائے کہ جو 24 گھنٹے میں پوری دنیا کا ایک چکر کاٹے تو نمازوں کے وقت کا مسئلہ کیا ہوگا. یہ ساری باتیں ابھی انسان چاند پہ نہیں پہنچا اور نجف سے فتوے آ رہے ہیں، کم سے فتوے آ رہے ہیں، خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش افرنگ کا مطلب یہ ہے. ایک ضرور پڑھ دیجیے محمد والے محمد. تو خدا را سب کچھ کیجئے، سب کچھ کیجئے، یہ میں کہہ رہا ہوں ممبر سے بالکل ایک اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ سب کچھ کیجئے. جو چاہے، جو چاہے کھائیے، جو چاہے کیجئے، عزاداری میں، نماز میں، عبادت میں، عرفان میں، سائنس میں، پالیٹکس میں، جو چاہے کیجئے. پیرامیٹر کے ذریعے سے چیک کر لیجئے. یہ وہی بات ہے، یہ وہی استعارہ میں نے لیا ہے کہ جب امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا گناہ میں اس سے بچ نہیں سکتا کیا کروں، گناہ ہو جاتا ہے، تو امام نے فرمایا بس 2-3 کام کر لے، پھر جو تیرا جی چاہے وہ کر لے. ایسی جگہ ڈھونڈ لے کہ جہاں پر خدا کی سلطنت نہ ہو، وہاں بیٹھ کر گناہ کر، خدا کے علاوہ کسی اور کا رزق کھانا شروع کر دے، پھر جو چاہے گناہ کر، جس وقت ملک الموت آئے تو اسے پلٹا دے، اتنی طاقت ہے تو پھر چاہے جو مرضی گناہ کر. تو تقریباً اسی سے مستار لے کر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو چاہے کیجئے. بھائی میکڈونلڈ میں جائیے، برا مت مانیے گا بھائی نوجوان، بعد میں آ کے مجھ پر میرے ہو. اب کیا میں کہوں، جائیے جہاں بھی، کھانا کھائیے، جو کچھ کرنا ہے کیجیے آپ، جو کچھ دیکھنا ہے دیکھیے آپ، حتیٰ یہ اس سے زیادہ اور میں کیا چھوٹ دوں گا, میں کیا چھوٹ دوں گا, میری اوقات کیا ہے. لیکن صرف کرنا یہ ہے کہ جو امام نے, یعنی میری ایسی چوتھی امام نے, اگرچہ مجھے بعد میں بیان کرنا تھا لیکن اب تقریباً ارتباط آ گیا تو بتا دوں کہ امام نے فرمایا ہے کہ تین انسان جو مرد مومن ہیں وہ خدا کے, یعنی جو تین کام کرتا ہے بھائی ایمان مومن, وہ دنیا میں بھی خدا کی پناہ میں ہے اور روز آخرت عرش خدا کے سائے میں ہوگا. دنیا میں خدا کی پناہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ آپ کو کوئی مطلب کسی ملک کا پریزیڈنٹ کہہ دے کہ آپ بے فکر ہو جائیں, جو پرابلم ہوگی آپ ہمارے انڈر آبزرویشن, ہم آپ کی خود کو پناہ کرنے والے. انسان کتنا اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے گا, کوئی پرابلم نہیں. خدا کی پناہ, خدا کی پناہ میں آ جائے گا. اور اسی طریقے سے روز محشر امام فرماتے عرش خدا کے نیچے اسے امن و آشتی مل جائے گی, دنیا میں بھی پناہ آخرت میں پناہ, اور کیا چاہیے. امام فرماتے تین کام اگر کوئی کرتا ہے, پہلا کام امام نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے کے عیب پر نکتہ چینی کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ کہیں وہ عیب میرے اندر تو نہیں ہے, دوسرا مورے دوسری چیز. امام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی درست پڑھتا ہے, وہ آدمی کہ جو کسی کے عیب پر نکتہ چینی کرنا چاہتا ہے پہلے دیکھ لے, پہلے دیکھ لے کہ وہ عیب اس کے اندر تو نہیں ہے. اور پھر ایک اور کام یہ کرے کہ جو وہ دوسروں سے اپنے بارے میں توقع رکھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کریں, جو دوسروں سے ایکسپیکٹیشن ہیں, جن باتوں کی توقع وہ اپنے لیے دوسروں سے کرتا ہے, کوشش کرے کہ وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. بہت سوچیے گا اس بات کو, بہت تفصیلی بات ہے کہ تشریح بہت زیادہ ہے, وقت چاہتی ہے. انسان یہ دیکھے کہ میں کیا چاہتا ہوں لوگوں سے, میں عزت چاہتا ہوں, میں احترام چاہتا ہوں, میں شکر گزاری اور ساری چیزیں. تو جو تم دوسروں سے چاہتے ہو کوشش کرو کہ تمہاری جانب سے بھی وہی جانا چاہیے. اور تیسری بات کہ جس کو میں نے نگاہ میں رکھ کے اس حدیث کو جو بعد میں پڑھانا تھا پہلے بیان کر دیا, امام فرماتے ہیں کہ اور تیسری بات یہ کہ جب بھی تم کسی کام کی جانب ہاتھ بڑھانے لگو, پاؤں بڑھانے لگو, اپنے اعضاء کو بڑھانے لگو, اپنے جسم کو مصروف کرنے لگو, امام فرماتے ہیں پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ کام جو ہے, یہ امر جو ہے, یہ اطاعت خدا کے زمرے میں آ رہا ہے یا نافرمانی اور معصیت خدا کے زمرے, اس کو چیک کر. تو اسی انداز میں جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو مرضی کھائیے, جو مرضی پیجیے, جو مرضی, سب کچھ ایوری تھنگ جائز جائز, لیکن صرف چیک یہ کرنا کہ آیا جو میں کھا رہا ہوں, آیا جو میں دیکھ رہا ہوں, آیا جو میں سن رہا ہوں معصیت پروردگار تو نہیں ہو رہی, اور معصیت پروردگار ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یہی وہ چیز ہے جسے فرمانے آل محمد کہتے ہیں. اور فرمانے آل محمد کو سمجھنے کا نام ہے تقلید. ایک ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد. آج کی تقریر بھی کہیں اور چلی گئی, لیکن بہرحال میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں. انشاءاللہ جو وقت میرے پاس ہے اسی وقت میں اس کو مکمل کروں گا. تو سیرت امام کا ایک اہم ترین پیغام بات یہاں سے چلی تھی کہ توازن رکھنا, چاہے اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے ہیں, چاہے کوئی بھی فردی کام ہو, اجتماعی کام ہو, دینی کام ہو, دنیاوی کام ہو, توازن ہونا چاہیے. توازن, اور توازن کو یعنی اس ایکویلیبرم پوزیشن کو محفوظ رکھنے والی شے ہے شریعت. لہذا کوئی شخص بھی کوئی بات کرنا چاہتا ہے, کسی کے خلاف کچھ کہنا چاہتا ہے, کسی پر کچھ بھی کہنا چاہتا ہے, پہلے وہ دیکھے کہ آیا شریعت کے مطابق کہہ رہا ہے یا شریعت کے خلاف کہہ رہا ہے. تو ایک یہ کہ توازن, اور پھر عبادت آپ نے سن لی ہے مولا کی, مناجات آپ نے سن لی مولا کی, سجدے کثرت کے ساتھ مولا کے آپ نے سن لیے, لیکن اہم پیغام توازن. ہوتا یہی کہ بعض اوقات عبادت تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے, حقوق اللہ ادا ہو جاتے ہیں, لیکن اکثر وہ جو حقوق اللہ ادا کرنے والے ہیں حقوق العباد کے اندر کمزور دکھائی دیتے ہیں. خاندان میں بچوں کو ڈرایا ہی اسی صاحب سے جاتا ہے کہ جو زیادہ مسلح پہ بیٹھنے والے ہوں, ہم ہو جاؤ ورنہ وہ آ جائیں گے. یعنی جو دیندار ہوتا ہے اور کیا کہنے اگر وہ حج کر کے آ جائے, پھر تو دماغ ہی الٹا ہو جاتا ہے. تو حقوق اللہ ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد کو بلا دیتے ہیں. اور دوسری جانب کیا ہے, وہ ذرا ویلفیئر ورک کرنے والے زیادہ ہو جائیں, ذرا سوشل ورک کرنے والے زیادہ ہو جائیں, لوگوں کی امداد کر رہے ہیں, گھروں میں کھانا پہنچا رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی درد دل کے بعد سے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. یہ تو فرشتوں کا کام ہے, عبادت نماز روزہ یہ سب چیزیں چھوڑ دیجئے. تو دونوں طرف یہاں بھی افراد و تفریق ہے. امام کا جو سیرت کا پیغام ہے وہ یہی ہے, توازن توازن. تو جہاں حقوق اللہ اس انداز میں ادا کیے کہ دیکھنے والا طاؤس یمانی امام کے گریہ کو دیکھ کر رو رہا ہے, لوگ طرح طرح کے سوال کر رہے ہیں مولا جنت آپ کے لیے بنی ہے, پھر بھی اتنے زیادہ سجدے. تو جہاں عبادت کا یہ انداز ہے, جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی اس طریقے سے ہے, وہاں ایسا نہیں ہے کہ امام حقوق العباد سے غافل ہو گئے. نہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں حج کے موقع پر امام کا طریقہ یہ کہ اس کاروان کے ساتھ حج کے لیے مولا جاتے ہیں کہ جس کاروان کے افراد امام کو جانتے نہیں. یہ روش ہے امام. امام اس کاروان کے ساتھ حج کے لیے جاتے تھے کہ جس کاروان والے امام کو جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے, یہ فرزند رسول ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اگر جاننے والے ہوں گے تو وہ جو حجاج کی خدمت کا موقع ہے وہ نہیں ملے گا. اور اب امام کا تجربہ کیا ہے, عام آدمی کی طرح ایک قافلے میں حج کے لیے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں کی خدمتوں میں مشغول کیا ہوا ہے, جس میں پانی بھرنا بھی ہے, جس میں سواری کا جانور پکڑنا بھی ہے, جس میں شاید لوگوں کے کپڑے دھونا بھی ہے. یہ پوری روایت میں پڑھ رہا ہوں, آج کے امام کا واقعہ موجود. یہ سارے کام امام فرما رہے ہیں. اسی کاروان کے ساتھ ایک مرتبہ امام جا رہے تھے کہ اس کاروان میں ایک ایسا شخص کہیں سے آ گیا جو امام کو جانتا تھا. اس نے ان کو جمع کیا, لوگوں کو کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, جانتے ہو یہ تمہاری مشکیں جو بھر رہا ہے, یہ تمہارے خیموں کو صاف کر رہا ہے, یہ کون ہے جانتے ہو؟ کا کون؟ کا علی ابن حسین. کا کون حسین؟ کا فاطمہ کا نام. یہ سنا وہ کاروان کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے, اب کوئی امام کے قدموں میں گر کے رو رہا ہے, کوئی امام کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے, کوئی پیشانی کا بوسا لے رہا ہے, اور ایک جملہ سب یہ کہہ رہے ہیں, مولا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں آتش جہنم میں جلا دیں؟ امام فرماتے ہیں کہ کیوں یہ بات کہہ رہے ہو؟ کہا مولا اپنا تعارف کروا دیا ہوتا کہ آپ کون ہیں, نہیں معلوم ہم نے کون کون سے کام آپ کو دے دیے, نہیں معلوم کون کون سی گستاخیاں ہو گئی, نہیں معلوم کس کس انداز میں ہم نے آپ کو بلایا. مولا یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیوں کیا, اپنا نام کیوں نہ بتایا, اپنا تعارف کیوں نہ بتایا؟ بس امام ایک جواب دیتے ہیں, ارے جو کچھ میں نے کیا ہے یہ تو سب سے چھوٹا حق ہوتا ہے جو ایک مومن کے کاندھوں پر دوسرے مومن کے لیے ہوتا ہے. میں نے تمہارے حق کو ادا کیا ہے, کوئی احسان نہیں کیا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. حقوق اللہ ہے تو اس انداز میں ہے, اس انداز میں, اور حقوق العباد ہے تو اس انداز میں. ایسا نہیں کہ مسلح والے ہو گئے ہیں, ذرا پیشانی پر سجدے کا نشان آ گیا, متبرک ہو گئے ہیں, تو اب ان سے کوئی کام نہیں ہوگا, سارے لوگ جائیں گے آگے پیچھے بھاگیں گے, یہ اکڑ کے مسلح پہ بیٹھے ہوئے. نہیں, یہ طریقہ آل محمد نہیں ہے. اور یہی انداز ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ راضی کہتا ہے رات کا وقت ہے, میں نے دیکھا کہ مولا مدینے سے باہر کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور کاندھے پر ایک بوریا ہے, بہت بڑا تھیلا ہے جو امام نے کاندھے پر رکھا ہوا ہے. میں نے پوچھا فرزند رسول کہاں کا ارادہ ہے اس رات میں؟ فرمایا بھائی مجھے سفر درپیش ہے. اور پوچھا کہ یہ کیا ہے مولا؟ کہا کہ یہ سامان سفر ہے, توشہ سفر ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ سفر کے سامان کو کسی محفوظ جگہ پر رکھ دوں. اور اس کے بعد خدا حافظ بھی اور امام نے چلے گئے. دوسرے دن اس صحابی نے پھر دیکھا کہ امام مدینے میں موجود ہیں. فوراً سوال کرتا ہے فرزند رسول اس سفر کا کیا ہوا جو آپ رات کو فرما رہے تھے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور سامان سفر کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھنا چاہتا ہوں؟ فرمایا اس سفر سے مراد آخرت کا سفر تھا, اور وہ جو سامان سفر میں نے کہا اس میں روٹیاں تھیں, اور میں چاہتا تھا کہ مدینے کے باہر وہ مسکین اور وہ فقرا جنہیں کوئی نہیں پوچھتا, جو بھوکے سو جاتے ہیں اور لوگ پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں, میں چاہتا تھا کہ جا کے ان کے درمیان اپنے ہاتھ سے رزق تقسیم کروں. اس موقع پر راوی نے پوچھا, مولا اگر یہی ارادہ تھا تو رات کو بتا دیتے, میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا, میں بھی اس نیک کام کے اندر شامل ہو جاتا. سنیے یہ پیغام ہے مولا کو, مولا کا ان لوگوں کے لیے کہ جو ویلفیئر ورک تو کرتے ہیں لیکن ویلفیئر ورک کرنا کافی نہیں ہے. ہے اچھا کام, یقیناً بہت اچھا کام ہے, لیکن اس انداز میں کیجئے کہ دوسرے کو احساس سے غربت نہ ہو, دوسرے کی انسلٹ نہ ہو, اس کی عزت بچی رہے. تو اب ایمان کا انداز دیکھیے, جب راوی نے کہا کہ مولا جب آپ جا ہی رہے تھے تو مجھے بتا دیا ہوتا, میں بھی اس نیک کام میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا, تو اس موقع پر امام نے فرمایا میں اس لیے تمہیں ساتھ لے کر نہیں گیا کہ کیونکہ تم جب میرے ساتھ جاتے تو میرے ساتھ ساتھ تم بھی ان فقراء کے چہروں کو دیکھتے, اور میں پسند نہیں کرتا کہ جس کی میں مدد کروں میرے اللہ اور میرے علاوہ کوئی تیسرا شخص اس کے بارے میں پہچانے, اس کے بارے میں شناخت پیدا کرے. یہ ہے طریقہ امام کا کہ دیکھیے کس انداز میں عبادت ہو رہی ہے. جب عبادت ہو رہی ہے تو عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندگان خدا سے امام غافل معاذ اللہ ہو گئے ہیں, نہیں, اس طریقے سے حقوق العباد کی ادائیگی ہے. تو ہر ہر قدم پہ سید سجاد کا پیغام ہے کہ خبردار اپنی زندگیوں میں توازن کو اختیار کرو. تمہاری زندگیوں میں جس دن توازن ختم ہو جائے گا تو یاد رکھو پھر تمہاری زندگی صراط مستقیم سے ہٹ جائے گی. صراط مستقیم, صراط پل صراط, معذرت کے ساتھ پل صراط, کہ جو قیامت کے دن وہاں ہوگا. ایک پل صراط اس دنیا میں بھی ہے کہ انسان توازن کے ساتھ اپنی زندگی گزارے, چاہے وہ حقوق کی ادائیگی کی بات ہو چاہے کوئی اور بات ہو. تو اب سیرت امام کے بہت سارے منظر ہیں کہ جو میں سوچ کے آیا تھا, وقت میرے پاس ختم ہو گیا, صرف وہ چند اقدامات بیان کرنے ہیں کہ ایک تو یہ انداز ہے تبلیغ کا کہ لوگ ایمان کے اس انداز کو دیکھ رہے ہیں, نفوس خود بخود نکھرتے جا رہے ہیں. اور دوسرا انداز ایمان کا یہ ہے کہ ایمان نے, آپ ایمان کی سیرت میں دیکھیں کثرت کے ساتھ امام, اور یہ وہ پہلو ہے امام کے اعلائے کلمہ حق کا, تبلیغ کا وہ انداز ہے جسے بہت کم لوگ محسوس کر پائے, بہت کم لوگوں نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے, اور میں بھی ایک عالم ہی کی قلم کی برکت سے نقطے تک پہنچاؤں, ورنہ میری کیا حیثیت. کہ امام کی ایک اسٹریٹجی یہ ہوئی کہ کثرت کے ساتھ غلاموں کو خریدتے ہیں, کثرت کے ساتھ, اور پھر ایک غلام کو ایک سال سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتے. رمضان آتی, رمضان کی جو آخری شب آتی ہے تو راضی کہتا ہے ہر آخری شب میں کم سے کم 20 غلاموں اور کنیزوں کو امام آزاد کرتے ہیں. اور یہ وہ بہترین انداز تبلیغ ہے مولا کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلام اور وہ کنیز جو ایک سال امام کے ساتھ زندگی گزارتا, آپ ایک سال اگر شب و روز ایک عالم ربانی کے ساتھ زندگی گزارے, واللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے. اس کے صبح و شب دیکھ کر, اس کے کردار و گفتار کو دیکھ کر, اس کے تمام انداز کو دیکھ کر یقیناً آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. تو جب ایک عام عالم جو ربانی ہو, جو نیک ہو, اس کے ساتھ کچھ عرصہ انسان گزار دے تو زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. امام کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اپنے گرد لوگوں کو جمع نہیں کرنا کہ بنو امیہ کہتے کہ فوج اور لشکر تیار کیا جا رہا ہے, نہیں, اسٹریٹجی ہے کہ معاشرے کو بھی تبدیل کریں گے, اور اس انداز میں کہ دشمن اور بنی امیہ تہمت نہ لگا سکیں. ہر سال غلام خریدتے ہیں, مسلسل ایک سال وہ غلام اور کنیزیں کہ جن کو اب امام آزاد کر رہے ہیں, تو یہ معمولی غلام نہیں ہے, اب یہ امام کی یونیورسٹی کا شاگرد بن کے نکل رہا ہے. یہ معمولی کنیز نہیں ہے, اب وہ مردوں میں جا کے کلمہ حق کو بیان کرے گا, اور یہ عورتوں میں جا کے کلمہ حق کو بیان کرے گی. اور مورخین نے لکھا ہے ایک کثیر تعداد حجاز کی سرزمین میں ایسے غلاموں اور ایسے کنیزوں کی تھی کہ جن کے اخلاق ربانی اخلاق تھے, اور یہ وہ سب غلام تھے کہ جنہیں سید سجاد نے آزاد کیا. یہ وہ انداز تبلیغ کا انداز. اور پھر اس کے بعد ایک اور انداز امام کا, کہ جو لوگ سنتے ہیں لیکن متوجہ نہیں ہوتے, کثرت کے ساتھ امام نے حج کیا. اور حج وہ موقع ہوتا ہے جہاں مختلف اطراف سے تمام مسلمان ایک جگہ پہ یکجا ہوتے ہیں, یہی حج میں مولا اپنا خیمہ سجاتے ہیں اور معرفت اسلامی کو بیان کرتے ہیں. کثرت کے ساتھ, کثرت کے ساتھ امام نے حج کیے. حج ذریعہ تبلیغ بنا, یہ وہ عملی اقدامات ہیں جو امام نے فرمائے. اور پھر اس کے بعد صحیفہ سجادیہ جس کے بارے میں میں نے کچھ اشارہ کیا ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ اگر اسے آئین کامل برائے مومن کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ آئین کامل حیات، فردی مسائل، اجتماعی مسائل، سیاسی مسائل، اقتصادی مسائل، بندے اور رب کے تعلقات، عظمت اہل بیت، ہر چیز ان دعاؤں کے اندر مولا نے یکجا فرما دی۔ اور ہم تو شاید سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جس وقت آیت اللہ عظمیٰ مرعشی علیہ الرحمن اس صحیفہ سجادیہ کا ایک نسخہ قاہرہ کے ایک مفتی کو بھیجا تھا تحفتاً، اس نے پڑھا، جو عربی دان، جو عربی کے رموز سے جانتا ہے واقعی پہ، اس نے ایک لیٹر لکھا، شکریہ کا خط لکھا، اور اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ہماری بدبختی تھی، یہ الفاظ ہے اس کے مفتی کے، کہ ہماری یہ بدبختی تھی کہ اتنے عرصے تک وارث علم نبی کے کلام گوہر فشاں سے ہم واقف نہیں تھے، اور میں نے ان الفاظ علی ابن حسین کو پڑھا ہے اور میں اس یقین پر پہنچا ہوں کہ کلام سجاد، سنیے گا کون کہہ رہا ہے، مفتی قاہرہ، کہ کلام سجاد جو میں نے صحیفہ سجادیہ میں پڑھا یہ کلام مخلوق سے بالا ہے اور کلام خالق سے کچھ کم ہے۔ مفتی کے جملے، کلام سید سجاد کلام مخلوق سے، اب وہ مفتی ہے، اب وہ عربی دان ہے، ساری کتابیں، سارے علوم اس کی نگاہوں کے سامنے، وہ یہ کہہ رہا ہے کلام مخلوق سے بالا ہے اور کلام خالق سے کچھ نیچے ہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ کے، جس میں اور بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ روشنی کا وزن ہوتا ہے، اندھیرے کا مثلا وزن ہوتا ہے، آج کی سائنس کہہ رہی ہے۔ 1400 سال پہلے سید سجاد نے اپنی دعاؤں میں بتا دیا تھا، سبحانک تعلم وزن الظلمت والنور، پاک ہے وہ ذات جسے علم ہے روشنی کے وزن کا بھی اور ظلمت کے وزن کا بھی۔ اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی تصور نہیں ہے کہ وزن نور بھی ہوتا ہے، اور آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ وزن نور ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے اپنی دعا میں سید سجاد سمجھا کے چلے گئے تھے، سبحانک تعلم وزن الظلمت والنور، اور پھر اس کے بعد آج کی دنیا کہہ رہی ہے کہ پانی کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ وبائی امراض کی منتقلی کا سبب بنتے ہیں۔ لوئی پاسچر کہ جس نے ان بیکٹیریات کو دریافت کیا کہ صاحب یہ بیکٹیریات پانی کے اندر ہوتے ہیں، لہذا اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو پانی کو بھی ہائیجین کرنا پڑے گا۔ ابھی سائنس نے مثلا کچھ ایک صدی پہلے یا نہیں معلوم 60 سال 70 سال کتنا زیادہ پہلے، میری معلومات ویسی بہت کمزور ہے، تو لوئی پاسچر نے اب بتایا کہ پانی ذریعہ انتقالی وائرس بنتا ہے، بیکٹیریا بنتا ہے، اور سید سجاد نے اپنی دعا میں کہہ دیا ہے وہ دعا کہ جو غالباً 27 نمبر کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، کہ جس میں دشمنان اسلام کے خلاف امام نے نفرین کی ہے، بد دعا کی ہے، تو اس میں امام نے فرمایا ہے کہ وَأَمْزِقْ مِيَاهَهُمْ بِالْوَبَا، اور پروردگارا ان کے دشمنان اسلام کے پانیوں کو بیماریوں سے ممزوج کر دے، اس لیے کہ یہ پانی انتقال بیماری کا سبب بن دیں۔ تو آج دنیا کہہ رہی ہے کہ پانی بیماری کی منتقلی کا سبب بنتا ہے، تو یہ بھی رموز ہے کہ جو صحیفہ سجادیہ کے موجود ہیں۔ تو ایک جانب غلاموں کو آزاد کرنا حج کے ذریعے سے، صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے، اپنے خطبات کے ذریعے سے، اب وہ ساری روایات اور حدیث میں پڑھنا چاہتا تھا کہ امام نے کیا بات نکات بیان کی ہیں، لیکن وقت میرے پاس تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ تو ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ شاگرد امام نے آمادہ کیے، بہت اہم چیپٹر ہے جو مرجعیت کو سمجھنا چاہتا ہے، جو آج کے ہمارے اجتہاد کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ اس انداز کو سمجھے کہ کس طریقے سے امام اپنے شاگردوں کو ٹرین کرتے ہیں، کس طریقے سے شاگردوں کو تیار کرتے ہیں، اور صرف اس لیے نہیں کہ شاگرد اپنے گھر میں بیٹھ جائے، کوئی نیشاپور جا رہا ہے، کوئی شام جا رہا ہے، کوئی خراسان جا رہا ہے، کوئی مکے جا رہا ہے، کوئی مدینہ ہی کے اطراف میں جا رہا ہے، تو امام کا طریقہ ہے کہ اپنے شاگردوں کو تیار کرنا اور پھر ایمان کے اس زمانے میں جس کی سختی میں نے بیان کر دی ہے کہ رب قیامت پر کتنی زیادہ جو ہے آبزرویشن ہو رہی ہے, کتنا فوکس ہے, کیسے جاسوسی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور اس موقع پر امام نے شاگردوں کی تہذیب نفس کی ہے, ان کو آمادہ کیا ہے, کہ جس میں بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں, ابو حمزہ سومالی ایمانی کے شاگرد کا نام ہے, طاووس یمانی ایمانی کے شاگرد کا نام ہے, اسماعیل ابن عبد الرحمان ایمانی کے شاگرد کا نام ہے, جعفر جوفی جابر جوفی ایمانی کے شاگرد کا نام ہے, جناب جابر ایمانی کے شاگرد کا نام ہے, اور اوف بکالی یا بکالی ایمانی کے شاگرد کا نام ہے. 100 کے قریب تعداد ہے ان راویوں کی کہ جنہوں نے امام سجاد سے علوم کو نقل کیا ہے اور نشر کیا ہے. اور ساری باتوں کے ساتھ ایک اہم ترین چیز, بس میں ختم کر رہا ہوں, میں جانتا ہوں کہ آج تقریب بہت خوش ہو گئی, اہم ترین چیز کہ امام نے اس زمانے میں ایک رسالہ لکھا ہے, ایک کتاب لکھی ہے جسے رسالت الحقوق کہا جاتا ہے, رائٹس بیان کیے. آج دنیا ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے, بہت شور ہو گیا تو ہیومن رائٹس کی بات کر دی, ہیومن رائٹس کی بات کر دی. یہ میں نے اس لیے کہا ہیومن اور ہیومن الگ الگ اس لیے کہا کہ یورپ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی سمجھ پایا ہے کہ عورت انسان ہے, بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ پورے ریفرنس کے ساتھ موجود ہے کہ ایک عرصے تک یورپ میں پنسبیوں میں یہی بحث ہوتی رہی کہ عورت کوئی الگ مخلوق ہے یا واقعی اس کو بھی انسانیت کا درجہ لیا جائے. تو آج دنیا ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے, اور امام نے رسالت الحقوق میں 51 حقوق بیان کیے ہیں, صرف انسان کے نہیں, انسان کے آنکھ کے حق کیا ہے, ناک کا حق کیا ہے, کان کا حق کیا ہے, ہاتھ کا حق کیا ہے, ایک عضو کے حقوق بیان کیے ہیں. اور پھر اس کے بعد آج دنیا ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہے, درختوں کے حقوق کیا ہے, حیوانات کے حقوق کیا ہے, جس پر سواری کا نہیں, اگر کوئی گناہگار ہے تو گناہگار کے بھی کچھ حق ہیں. اللہ اکبر, گناہگار کے حقوق کو امام نے رسالہ الحقوق میں جمع کیا. تو یہ ایک رسالہ کہ جس نے تحول ایجاد کیا اور جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں منبع بنا. اور بس حیوانات کے حقوق کی بات ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں, بس میں یہ بات بیان کر کے اپنے مطالعہ کروں. امام مایا صاحب تشریف فرما اور صحرا سے ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آتی, اور ایسا نہیں کوئی جانور آئے اور اتفاق سے کھڑا ہو جائے یا چلا جائے, نہیں, باقاعدہ دوڑتی ہوئی آتی اور سیدھے آ کے کھڑی ہوتی ہے امام کے سامنے, اور پھر کچھ ہمہماتی, اپنی زبان میں کچھ ہمہماتی. امام کے اصحاب نے جب یہ منظر دیکھا کہ وہ آئی ہے انٹینشنلی اور باقاعدہ امام کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور پھر کچھ کہہ رہی ہے, اور امام بھی ایسے سن رہے ہیں کہ جیسے واقعی کچھ وہ کہہ رہی ہے. پوچھا فرزند رسول, یہ جو مخلوق خدا ہے یہ اپنی زبان میں کیا کہہ رہی ہے؟ تو سنیے گا امام فرماتے ہیں کہ اصل میں جو مجھ سے کہہ رہی ہے کہ کل رات ایک قریشی نے میرے بچے کو شکار کر لیا تھا اور وہ لے گیا تھا, اور میں اس کی ماں ہوں, اور اب ایک رات گزر گئی ہے, مجھے پتا ہے کہ میرا بچہ بغیر دودھ کے, بس مولا ایسا کیجئے کہ اس شکاری سے کہیے کہ ایک رات یعنی کچھ دیر کے لیے وہ بچہ مجھے دے دے تاکہ میں اسے اپنا شیر پلا دوں, اپنا دودھ پلا دوں, اور پھر وہ اس کو جائے تو لے جائے. امام نے کسی صحابی سے کہا کہ جاؤ اس قریشی کے گھر پہ جاؤ. گئے اور باقی اس کے گھر میں بچہ موجود, اس بچے کو لایا گیا, اس بچے نے ماں کا دودھ پیا, اور یہ وہ منظر وہ تھا کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو اے قریشی, جو بھی قیمت ہے اس بچے کی وہ میں تمہیں دوں گا, اس قیمت کو تم لے لو, اور اس بچے کو اس ماں سے جدا نہ کرو. تم آج اس کو شیر پلا رہے ہو, آج یہ شیر پلا رہی ہے, کل یہ ماں پھر پریشان ہوگی. تو حیوانات کے حقوق اس انداز میں, لیکن یہاں رک کر میں جملہ کہوں گا, مولا ایک حیوان ہی تو تھا نا, حیوان کا ایک بچہ کہ جو اپنی ماں کا دودھ پینا چاہتا ہے, ماں کو احساس ہے, امام اس رشتے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں. سوچئے پھر امام کے دل پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی جب قافلے میں جناب ام ربا کو دیکھتے ہوں گے, جب قافلے میں امام ام ربا کو دیکھتے ہوں گے. میں کہوں گا مولا آج ایک حیوان کے بچے کو دیکھا, کہ وہ پیاسا ہے اسے شیر چاہیے, آپ تھوڑا بٹھے ہیں, آپ کی آنکھوں میں مثلاً آنسو آ گئے. تو کربلا کا بھی ایک شیر خوار ہے, اور اس کی مظلومیت ایسی ہے کہ مرنے کے بعد حسین بھی اسے یاد کر رہا ہے, شیعتی محمد ان شاء اللہ یاد آ گئی نا روایت. یہ کون سی روایت ہے کہ جس طرح جناب سکینہ گرتی پڑتی اپنے بابا کے لاشے پر پہنچی ہیں تو فرماتی ہیں کہ بابا کے کٹے ہوئے حلق سے یہ آوازیں سنائی دے رہی تھی, میرے بابا یہ کہہ رہے تھے شیعتی ماما ان شریف تم معذمن پستونی ہے میرے شیو. دیکھو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد کر رہے ہیں, اور سمے تم بے غریب اور شہید پستونی. اور دیکھو شیو جب تم کبھی سنو کہ کوئی غریب الوطنی میں مارا گیا تو اپنے آقا کی غریب الوطنی کو یاد کر رہے ہیں. میرے شیو کاش کاش تم روزے عاشور کربلا میں ہوتے, کئی بار تصدیق نکلے سالوں میں ہمونی کہ تم دیکھتے کہ میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر پانی کا سوال کر رہا تھا اور کوئی جواب نہیں دے رہا. تو حسین نے بھی علی اصغر کو یاد کیا. علی اصغر کی پیاس وہ پیاس ہے, علی اصغر کی مظلومیت وہ مظلومیت ہے, اور آقا حسین کا کیا کہنا. ارے علی اصغر کی مظلومیت تو وہ ہے کہ جس وقت بیویوں نے 11 محرم کو کوزہ آب خدمت زینب میں لا کے رکھا کہ بیوی پانی آ گیا ہے ہم سب پیاسے ہیں لیکن آپ نے ساری رات جاگ کر گزاری ہے, بیوی اس پانی کا حق سب سے زیادہ آپ کا ہے. تو جناب زینب نے پانی کو دیکھا تھا اور دیکھنے کے بعد نگاہ اٹھا کے کہا تھا یہ بتاؤ میرے حسین کی امانت سکینہ کہاں ہے. اور اس کے بعد جب سکینہ کو طلاق کر کے لایا گیا تھا اور جناب سکینہ جب آئی تھی تو جناب زینب نے فرمایا تھا, ارباب ممبر بیان کرتے ہیں کہ سکینہ جس عباس کو پانی کے لیے بھیجا تھا نا وہ پانی آ گیا. جناب سکینہ نے پانی کو دیکھا, ننے ہاتھوں سے پوزہ یاد کو اٹھایا, اصغر کی مظلومیت, اصغر کی مظلومیت, ننے ہاتھوں سے پوزے کو اٹھایا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب کے خوش فوٹو کو دیکھا, اور اس کے بعد کہا مگر خوبی اما آپ بھی تو پیاسی ہیں, آپ نے پانی کیوں نہیں دیا. بس اتنا سننا تھا, جناب زینب جواب دیتی ہیں بیٹا پیاسی تو ہوں لیکن ادب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کارما میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پانی پہلے اسے ملایا جاتا ہے. بس سکینہ نے قانون ادب سنا, ایک مرتبہ کچھ سوچا لیکن اب سکینہ پانی نہیں پیتی, ارے اپنے ننھے ہاتھوں میں کوزہ یاد کو اٹھاتی ہے, پلٹ کے نمکن کی جانب چلنا شروع کیا. جناب زینب گھبرا کے پوچھتی ہیں اے سکینہ ارے کہاں جا رہی ہو پانی کیوں نہیں پی رہی. تو چلتے چلتے جواب دیا ابھی تو آپ نے کہا تھا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پانی دیا جاتا ہے, میں کیا کروں میرا چشمہ بھیا علی اصغر بغیر شیر کے بغیر.
وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهم السلام. خداوند بحق زهراء وضيها وفعلها ہماری حاجات کو, ہماری پریشانیوں کو, خصوصاً جو مومنین یہاں پر موجود ہیں, پروردگار ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. خداوند بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا عزاداروں کی عزاداریوں کی حفاظت فرما. خداوند جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما. خداوند جو بھی اولاد ہیں اولاد نرینہ و صالح و سالم عطا فرما. جو بیمار ہیں جن کے عزیز بیمار ہیں پروردگارا ان سب کو, اور جس مومن کے لیے التماس کی گئی تھی اس مومن کو بھی, اور جن جن لوگوں نے مجھ سے کہا ہے ان تمام مومنوں کو جو بیمار ہیں پروردگارا بحق بیماری کربلا شفا کامل و عاجل عطا فرما. خدا بندہ بعض لوگوں نے رزق کی پریشانی کا کہا ہے کہ ان کے رزق جو تھے منقطع ہو گئے ہیں, ان کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں. پروردگارا بحق محمد والے محمد تو رازق ہے تو رحیم ہے. پروردگارا اس پر شوب دور میں جن کے رزق ختم ہو گئے ہیں, جن کے رزق کا ذریعہ ختم ہو گیا ہے, پروردگارہ ان کے ذرائع رزق کو بحال فرما. اور پروردگارہ جو باروزگار ہیں پروردگارہ ان کے وسیلہ رزق کو باقی فرما. خدا بندہ فوضا میں کی حفاظت فرما، مراج اعظام حضور عمر عطا فرما، خدا بندہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، افواج پاکستان کو کامیابی فتح و نصرت سے امکنان فرما، خدا بندہ ایران اسلامی کی حفاظت فرما، خدا بندہ اسے ہر قسم کے گردن سے محفوظ فرما، خدا بندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما، ان کے قلب نازنین کو ہم سے راضی فرما، اور ہمیں ایسے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا نام استقامت کے ساتھ امام زمانہ کے انصار و اصحاب میں شامل ہو جائے۔ آپ مومنین سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تمام شہدا کے لیے، تمام علماء اور مراجع کے لیے جو اس سال شہید ہوئے اور جو اس سال انتقال کر گئے، اور اپنے مرحومین کے لیے خصوصاً اس مرحوم کو شامل کر لیجیے گا، مرحوم سید اعجاز حسین جدی ابن سید جواد عباس سے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما تقبل السيئات۔